بسم الله الرحمن الرحیم. آداب المعاشرت، دوسرا حصہ. اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سے آہستہ اٹھے اور اس خیال سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوتی ہوں گی بے چین نہ ہو، آہستہ نعل مبارک پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے دروازے کو بند کیے. اس میں سونے والے کی کس قدر رعایت ہے کہ ایسی آواز یا کھڑکا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والا دفعتاً جاگ اٹھے اور پریشان ہو. اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل قصہ میں مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے ہاں مقیم تھے. بعد عشاء اگر لیٹ رہتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر میں تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا، اس لیے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگتے ہوں، اور ایسا آہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے. اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوا جو اس سے پہلے حدیث میں معلوم ہوا تھا، اور کثرت اور بکثرت حدیثیں اس بات کی موجود ہیں، اور روایات فقیہ میں ایسے شخص کو جو طعام یعنی کھانا وغیرہ یا درس یا اور وظیفوں میں مشغول ہو سلام نہ کرنا مصرح ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کسی مشغول شغل ضروری کے قلب کو منتشر اور جانب کرنا شرن ناپسند ہے. اس طرح گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنا جو کہ ایک مرض ہے، جو شخص مبتلا ہو اس کو مسجد میں نہ آنے دینا بھی فقہا نے نقل کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اذیت کے اسباب کا انسداد نہایت ضروری ہے. ان دلائل میں مجموعی طور پر نظر کرنے سے بدلالت واضحہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجے پر اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے ادنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف اور اذیت یا ثقل و گرانی یا ضائق و تنگی یا تکدر یا انقباض یا کراہت اور ناگواری یا تشویش و پریشانی یا توحش و خلجان یعنی شرمندگی کا سبب و موجب نہ ہو. مشاہر علیہ السلام نے اپنے قول اور اپنے فعل ہی سے صرف اس کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خدام کے قلت اعتناء پر یعنی لاپرواہی کے موقع پر ان آداب کے عمل کرنے پر بھی مجبور فرمایا اور ان سے کام لے کر بھی بتلایا ہے. چنانچہ ایک صحابی قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں بدون سلام اور بدون استئذان بغیر اجازت داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم، کیا میں حاضر ہوں کہہ کر پھر آؤ. یا ابو داؤد کی حدیث ہے. اور فی الحقیقت حسن اخلاق مع الناس کا راس اور اساس یعنی بنیاد ایک امر ہے کہ کسی کو کسی سے کلفت و ایذا نہ پہنچے، جس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور یہ مسلمان کامل تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اس کو بخاری نے روایت کیا، اور جس امر سے اذیت ہو گو وہ صورت خدمت مالی ہو یا جانی ہو یا ادب و تعظیم ہو، جو عرف میں حسن خلق اچھی عادت سمجھا جاتا ہے، مگر اس حالت میں وہ سب سوئے خلق یا بری عادت میں داخل ہے، کیونکہ راحت کے جانے خلق ہے مقدم ہے خدمت پر، کہ پوستے خلق ہے اور قشر بلا لب چھلکا بغیر مخص کے کا بیکار ہونا ظاہر ہے، گوش عائر نشانیاں ہونے کے مرتبے میں معاشرت مؤخر ہے باب عقائد و عبادات فرضیہ سے، لیکن اس اعتبار سے کہ عقائد و عبادات کے کوتاہی سے اپنا ہی ضرر ہے اور معاشرت کی کوتاہی سے دوسروں کا ضرر ہے، اور دوسروں کو ضرر پہنچانا اشد ہے اپنے نفس کو ضرر پہنچانے سے، اس درجے میں اس کو ان دونوں پر تقدم ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جو لوگ زمین پر متواضع بغیر تکبر کے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اچھی بات کہتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 63 کو کدال ہے حسن معاشرت پر ذکر میں مقدم فرمایا، صلاح و خشیہ و اعتدال فی الانفاق و توحید، نماز خوف اور خرچ میں اعتدال کرنے اور توحید پر، جو کہ طاعت مفروضہ و عقائد سے ہیں۔ یہ تقدم علی الفرائض تو محض بعض وجوہ سے ہے، لیکن نفل عبادات پر اس کا تقدم من کل الوجوہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی، یعنی نوافل کیونکہ کثرت سے اسی میں ہو سکتی ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو ایذا پہنچاتی تھی، دوسری زیادہ نماز روزہ نہ کرتی تھی، یعنی صرف ضروریات پر اکتفا کرتی تھی مگر ہمسایوں کو ایذا نہ دیتی تھی۔ آپ نے پہلے کو دوزخی اور دوسری کو جنتی فرمایا، اور باب معاملات سے کو اس حیثیت مذکورہ سے یہ مقدم نہیں، کیونکہ اس کے اخلال سے بھی دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے، مگر ایک دوسری حیثیت سے یہ اس سے بھی اہم اور وہ ہے، اور وہ یہ کہ گو عوام نہ صحیح مگر خواص باب معاملات کو داخل دین سمجھتے ہیں اور باب معاشرت کو بجز اخص الخواص کے بہت خواص بھی داخل دین نہیں سمجھتے، اور جو بات سمجھتے بھی ہیں مگر معاملات کے برابر اس کو محتمم بشان اعتقاد نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے عملاً بھی اس کا اعتنا کم کرتے ہیں، اور اخلاق باطنی کی اصلاح عبادت مفروضہ کے حکم میں ہے، جو حیثیت تقدم معاشرت علی العبادات کی اوپر مذکور ہو چکی ہے وہ یہاں بھی جاری ہے، غرض اس جز یعنی باب معاشرت کا سب اجزائے دین سے مقدم اور محتمم بشان ہونا کسی سے من وجہ اور کسی سے من وجہن ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس کے عوام کا تو بکثرت اور خواص میں سے بعض کا اس کی طرف خود عملاً بھی التفات کم ہے، اور جو کسی نے خود عمل بھی کیا مگر دوسرے اور دوسروں کی خواہ وہ اجانب ہوں یا اپنے متعلقین ہوں روک ٹوک یا تعلیم و اصلاح کرنا تو مفقود محض ہے۔ اس وجہ سے مدت سے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ ضروری آداب معاشرت جن کا اکثر اوقات موقع اور اتفاق پڑتا ہے تحریراً ضبط کر دیے جائیں، اور گو یہ آخر مدتوں سے متعلقین کو ایسے مواقع پر زبانی احتساب کرتا رہتا ہے، گو اس میں میری اتنی خطا ضرور ہے کہ بعض وقت مزاج میں حدت پیدا ہوتی ہے، اللہ معاف کر کے اصلاح فرمائے۔ اکثر واعظ میں بھی ایسے امور کی تعلیم و تبلیغ کرتا ہوں، مگر حسب مشہور قول مشہور جو بات تحریر میں ہے تقریر میں کہاں، اس لیے تحریر ہی کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی تھی، مگر اتفاق سے دیر ہی ہوتی گئی۔ خدا تعالیٰ کے علم میں اس کا یہی وقت مقدر تھا، جب کبھی جو بات یاد آئے گی یا پیش آئے گی بلا کسی خاص ترتیب کے لکھتا چلا جاؤں گا۔ اگر یہ رسالہ بچوں بلکہ بڑوں کو بھی پڑھایا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں لطف جنت نصیب ہونے لگے گا، جیسا کہ کہا گیا ہے بہشت آجا کے آزاری نباشت، کسیرا با کسے کاری نباشت، واللہ ولی التوفیق وہو خیر الرفیق۔